میں آپ سب تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں
ہمارے اس مسجد میں، مسجد عمار میں، جو کہ پہلے رمضان سے تعمیر کی گئی. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اسے تعمیر کریں، جو کمیونٹی ہے، جیسا کہ آج جو لوگ یہاں جمع ہوئے اور جو لوگ ہمارے ساتھ رمضان میں جڑے ہوئے ہیں، تراوی میں، سلام میں، درس میں، ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے مسجد کی طرف، تاکہ ہم اس مسجد کو تعمیر کریں، اس میں نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے، لوگوں کو لا کے اور اس طریقے کے دروس میں شامل ہو کے. تو آج جس طریقے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. اور یہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک رحمت بھری محفل ہوگی اور ایک علمی محفل ہوگی. جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا کہ ہمارے ساتھ جو علمی شخصیتیں ہیں یہاں پر، انشاءاللہ ان کے علم سے ہم یہاں سے اس ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں اگر اٹینٹیو رہیں اور ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور امپلیمنٹ کرنے کی نیت سے سنیں انشاءاللہ، تو یہ ایک گھنٹہ ہماری زندگی میں بہت بڑا چینج لا سکتا ہے، بہت تبدیلی لا سکتا ہے. کیونکہ آج کے جو دو موضوع ہیں وہ بھی اسپیسیفک، خصوصی اس طریقے کے موضوع ہیں. الحمدللہ ہم سب رمضان کے مہینے میں ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو حیات دی ہے الحمدللہ. آج 24th روزہ ہے اور ہم سب زندہ ہیں، ہمارے پاس اور 5-6 دن ہیں. تو انشاءاللہ اس محفل سے، آج کے اس درس سے اور اس سیشن سے جو شیخ اشفاق سلفی کا ہوگا اور شیخ یاسر الجابری کا ہوگا، ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہمارے جو آگے کے کچھ 4-5 دن بھی بچے ہیں رمضان کے اور جو آگے کی آنے والی زندگی ہے، انشاءاللہ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے راستے پہ قرآن و سنت کے حساب سے گزرے. آج کا اسکیڈیول ہم آپ کو بتا دیں، یہ پروگرام جو آج ہے یہ آرگنائز کیا گیا ہے الاثر فاؤنڈیشن کی جانب سے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں سب الاثر کے بارے میں جانتے ہیں. کون ہے یہاں پہ جو الاثر فاؤنڈیشن کے بارے میں نہیں جانتا؟ ایسا کوئی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ایک ہمارے ینگ ساتھی ہے. تو ان شارٹ، الاثر فاؤنڈیشن تقریباً آج سے 2.5 سال پہلے انوگریٹ کیا گیا، وجود میں لایا گیا یہیں پر ٹولی چوکی پیراماؤنٹ ہلز میں. کچھ لوگ مل کر اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا گیا اور الحمدللہ آج 2.5 سال کے قریب، آلموسٹ اس دسمبر میں 3 سال ہو جائیں گے. اور اس الاثر فاؤنڈیشن میں کئی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے ایجڈ لوگوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے، مطلب ہر ایج گروپ اور جینڈر کو نظر میں رکھتے ہوئے یہاں پہ ایکٹیویٹیز پلان کی جاتی ہے، مسلمز اور نان مسلمز دونوں کے لیے. تو کچھ جو چند ایکٹیویٹیز ہیں، جیسا کہ ہر سیٹرڈے کو درس ہوتے ہیں، ہر سیٹرڈے کو ایک تقریر ہوتی ہے، کوشچن آنسر سیشن کے ساتھ وہ تقریر ہوتی ہے، مختلف دعات اور علماء کو بلایا جاتا ہے اس درس میں ایوری سیٹرڈے. تو انشاءاللہ جیسے یہ رمضان ختم ہوگا واپس سے وہ سلسلہ چالو ہو جائے گا بعد صلاۃ المغرب. ایوری سنڈے انگلش میں تقریر ہوتی ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں جو انگلش جانتے ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں، اور ہماری کمیونٹی میں آپ دیکھتے ہوں گے کافی فارنرز ہیں، سومالینز، عربز، یمنیز، تو ویسے لوگوں کے لیے بھی ایک ٹارگیٹڈ پروگرام ہے انگلش میں ایوری سنڈے آفٹر صلاۃ العصر. عورتوں کے لیے عقیدہ کلاسز ہوتی ہیں اور کئی ورک شاپس ہوتے رہتے ہیں، اور بچوں کے لیے ایوری سنڈے 11 بجے 10 ڈے ایگزام کا فری سنڈے کلاسز ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایکٹیویٹیز ہیں. ساری ایکٹیویٹیز یہاں پر ہم نہ ذکر کرتے ہوئے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ. آج کا اسکیڈیول میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کا جو اسکیڈیول ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس دو مقرر ہیں، شیخ اشفاق سلفی مدنی اور شیخ یاسر الجابری مدنی. ان دونوں کی تقریر ہوگی. پہلے شیخ اشفاق سلفی آ کے ہمیں اپنے موضوع پر تقریر کریں گے، اور ان کا موضوع ہے عبادت اور اس کے فوائد، عبادت اور اس کے فوائد. اس کے بعد شیخ یاسر الجابری آ کر تقریر کریں گے، ایک ہاف این آور کی تقریر وہ رہے گی. اس کے بعد ایک ہاف این آور کا سیشن ہوگا جہاں پہ آپ حضرات ہمارے علماء سے سوال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ موقع ہے، آپ جو سوال چاہیں ان کے موضوع سے ریلیٹڈ، دو موضوع رہیں گے، وہ دو موضوع سے ریلیٹڈ آپ انشاءاللہ ان سے سوالات کی کر سکتے ہیں، ہاف این آور کا انشاءاللہ وہ ٹائم رہے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں پر ارینجمنٹس رکھیں آپ سب کے لیے، افطار کے ارینجمنٹس ہیں. تو جیسے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، مغرب کو کچھ وقت باقی رہے گا، تو انشاءاللہ ہم افطار کریں گے، نماز یہاں مغرب کی پڑھ کے، اور پھر انشاءاللہ ڈنر بھی یہاں پہ سرو کیا جائے گا. تو یہ انشاءاللہ اسکیڈیول ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ ریلیکس رہیے اور سکون سے اطمینان سے بیٹھیے، انشاءاللہ یہ محفل سے فائدہ اٹھائیں. اور شیخ اشفاق سلفی مدنی کا ایک شارٹ سا انٹرو میں آپ کو دے دوں. فی الوقت جو علماء ہیں ہمارے اس دنیا میں، شیخ اشفاق سلفی ماشاءاللہ ٹاپ کے علماء میں جانے جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. شیخ انٹرنیشنلی شیخ جانے جاتے ہیں، ٹی وی چینلز پر آتے ہیں، اور ماشاءاللہ شیخ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے فارغ ہیں. اور یہی نہیں، اپنے سٹڈیز کے دوران شیخ جو ہے شیخ عبداللہ بن باز رحم اللہ، جو کہ بہت بڑے عالم ہے، اور ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ آج تک ان جیسا عالم اب تک پروڈیوس نہیں ہوا ہے اس ایرا میں، اس دور میں. ماشاءاللہ شیخ ان کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. تو جو شیخ کا علم ہے الحمدللہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور شیخ اسپیسیفکلی ہم لوگوں کے لیے اپنا پورا رمضان سیپریٹ رکھ کر ہمارے لیے آتے ہیں ہر سال. شیخ یہاں پہ 25 سے 27 دن ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور الحمدللہ دروس اور سوال جواب اور فتاوے الحمدللہ دیتے رہتے ہیں، تاکہ وہ ریکارڈ ہو، دوسرے لوگ بھی سنیں، اور ہماری جو یہاں پر آڈینس ہے اسپیسیفکلی جو حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو شیخ کا جو آج کا موضوع ہے، ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں عبادت اور اس کے فوائد، تو انشاءاللہ اسے غور سے ہم سنیں، اور کیا عبادت ہے اور کیا ہے اس کے فوائد انشاءاللہ شیخ یہ بیان کریں گے. تو میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں، انشاءاللہ شیخ آئے اور اس سیشن کو سٹارٹ کریں.
الحمدللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اهتدى بهدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو اپنی بندگی کے واسطے پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضیات سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ختم فرمایا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اول رسول ہیں، کیونکہ وہ جس قوم میں مبعوث کیے گئے وہ قوم پہلی قوم تھی جس نے دنیا میں شرک کیا تھا. ویسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو پہلے انسان ہیں وہ پہلے نبی ہیں، ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، لیکن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلا رسول اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید طرف بلایا. ورنہ قوم نوح سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں وہ تقریباً 10 صدیاں گزری ہیں حضرت آدم اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان، ساری انسانیت اس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالص توحید پر تھی، اور صرف پہلی قوم جس نے روئے زمین پر بزرگوں کی شخصیت میں غلو کے نتیجے میں شرک کیا تھا اور ان کے لیے کچھ نظر و نیاز اور کچھ دوسری عبادتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا تقرب اللہ کی غرض سے، یہ تو یہ پہلی قوم تھی جو قوم نوح تھی، جن کے بہت سارے معبودان تھے لیکن ان میں خاص پانچ تھے, جس کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. انہوں نے کہا, قوم کے لوگوں نے, چودھریوں نے اپنے قوم کے عام لوگوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, الہ کی جمع آلہ, معبودوں کو نہ چھوڑو. ان میں خاص پانچ بڑے معبودوں کا ذکر کیا, ود کو نہ چھوڑو, سوا کو نہ چھوڑو, یغوس کو نہ چھوڑو اور نصر کو نہ چھوڑو. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ. اور یہ بھی پانچ میں بھی یہ تین بڑے تھے, اس لیے اللہ اللہ کر کے ذکر آیا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. میں واو واو ہے, لا نہیں ہے. اس کا مطلب کہ یہ پانچ جو بزرگان تھے ان میں بھی تین جو تھے وہ بڑے مہا بزرگ تھے اور دو ان سے چھوٹے تھے. اب بقیہ اور جو معبودان تھے وہ ان پانچوں سے چھوٹے تھے. بہرحال بہت سے معبودوں کی پرستش تھی. تو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے پہلے رسول کی حیثیت سے حضرت انہوں نے اسلام تشریف لائے. وہ بڑا مقام ہے ان کا اونچا. اولو العزم پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان پانچوں میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سب سے اونچا ہے, اور ان دونوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ اونچا ہے. اس طریقے سے آپ افضل الخلائق ہیں, سید الانبیاء والمرسلین ہیں, اور ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ ہمیں اور آپ کو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ کرے کہ ہم آپ کی امتی ہونے کا صحیح حق ادا کریں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر گامزن رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر قائم رکھے اور ایمان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انس و جن کو اپنی بندگی کے واسطے پیدا فرمایا ہے, اور انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خالص بندگی کا حکم دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اب یہ اتنی واضح حقیقت ہے, اور اس کے سلسلے میں قرآن آیات آپ حضرات نے بیشتر سنا ہوگا, اکثر کو آپ نے یاد بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو صرف اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا, صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا کہ وہ اپنی بندگیاں صرف میرے لیے, خالص میرے لیے انجام دیں, اور میری بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, صرف میرے حکم کو تابع کریں, میرے علاوہ میرے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو نہ مانیں, میرے عوامر کی بجائے آوری کریں, میری منہیات سے رکیں. آپ اس کو عوامر کی بجائے آوری اور منہیات سے اجتناب کہہ لیجئے یا عبادت کہہ لیجئے, بات ایک ہی ہوگی. الا لیوحدون, یعبدون کا مطلب الا لیوحدون, صرف میری بندگی کریں, صرف مجھ کو ایک اکیلا معبود سمجھیں, یا صرف میرے عوامر و نواہی کا پاس اور لحاظ کریں, بات ایک ہی ہے. اور انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی غرض و غایت بتائی گئی سورہ نحل آیت نمبر 36 میں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام رسولوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی جائے, اور ماں سوا اللہ, اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش کی جاتی ہو اور وہ اپنی پرستش سے خوش ہو, اس طاغوت کی بندگی سے لوگ بچیں. اور سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے, کیونکہ شرک اور کفر کی جو اصل بنیاد ہے اور اس کا جو اصل محرک ہے اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے والا جو ہے وہ شیطان لعین ہے, اس لیے وہ سب سے بڑا طاغوت ہے. بہرحال عبادت, جس کے خاص مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اس مناسبت سے یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے عبادت, اور انشاءاللہ اس کے کچھ فوائد بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تو عبادت کا اسلام میں بڑا جامع تصور ہے, دوسرے مذاہب میں بہت محدود تصور ہے کہ خاص رسم و رواج جو عبادت کے نام سے, پوجا پاٹ کے نام سے, ورشپ کے نام سے ہیں, ان کو بجا لانا عبادت ہے. اسلام میں بہت وسعت ہے, ایک مسلمان کی پوری زندگی, اس کا ہر قول و عمل اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ عبادت. اب اس میں جہاں بڑی بڑی عبادتیں ہیں, قلبی عبادتیں جیسے خوف اللہ سے کھانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نفع نہیں کر سکتا, اللہ تک کے علاوہ کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا, جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہم کو شر نہیں پہنچا سکتا, جس کو خوف السر کہتے ہیں. لوگ بڑی ہستیوں سے ڈرتے ہیں, جیسے کہ انبیاء کرام کو ان کی قوم ڈراتی تھی. حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ان نقول اللہ تراک بعض الہتنا بسو, تم کو ہمارے معبودوں نے باولا کر دیا. کہا اچھا, میں تم کو گواہ رکھتا ہوں انی اشہد اللہ و اشہد انی بری مما تشرکون من دونی، تم جس طریقے سے چاہو ہمارے خلاف اپنی تدبیریں کر لو، اپنے معبودوں کو کہو تدبیریں کر لیں، مجھے کیا بھی پرواہ نہیں ہے، انی توکلت علی اللہ، میں نے اپنے رب پر اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو قوم نے اسی طریقے سے ڈرایا، انہوں نے ببا کے دہل کا وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، تم مجھے معبودوں سے ڈراتے ہو اپنی پاکھنڈیوں سے، اور تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ڈرایا مشرکین مکہ میں، وہ یخوفونک بالذین من دونہ، اللہ کے علاوہ سے ڈراتے کہ باولا کر دیں گے، پاگل کر دیں گے، نہیں، مومن ہے صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر کیا ہوگا، باقی جو نیچرلی خوف ہے سانپ بچھو سے باغ اور شیر سے آدمی ڈرتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ نیچر ہے اور اسلام دین ہے نیچر، یہ وہ خوف نہیں ہے کہ آدمی اگر شیر سے ڈرے تو مشرک ہو جائے گا، لیکن یہ کہ کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے رجا ہے، امید ہے، آپ کی جو آرزو ہے اللہ آپ کو روزی دے، صحت دے، بال بچہ دے، اولاد دے، اور اس طریقے کی دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کی جو آپ آرزو رکھتے ہیں وہ صرف اللہ ہی سے رکھیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے نفع کا مالک نہیں ہے، خود ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، میں تمہارے کسی نفع کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے کسی نقصان کو تم سے ہٹا نہیں سکتا ہوں، بلکہ میں تو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے یا مجھے کسی سے کوئی اندیشہ رہتا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیرا اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ خوف، امید، اسی طریقے سے استغاثہ، فریاد، دعا، طلب، جی اسی طریقے سے ذبح، نذر، یہ جتنی عبادتیں ہیں اور اس کے علاوہ جو قولی عبادت ہیں ذکر و اذکار، اور اسی طریقے سے عملی عبادات ہیں جیسے نماز کی ادائیگی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اور دوسری جو عبادات ہیں جن کا تعلق اعضاء و جوارے سے، تو خواہ عبادات قلبی ہوں یا لسانی ہوں یا اعضاء اور جوارے سے تعلق رکھنے والی ہوں، یہ تمام عبادتوں کا اکیلا تنہا مستحق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے گئے اور اسی کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے۔ بزرگو دوستو، اس بنیادی گفتگو کے بعد ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی، مقبول نہیں ہو سکتی، اور عبادت کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بہرور نہیں ہو سکتا۔ نعمت بولے تو اصل نعمت جو جنت کی نعمت ہے، اور جہنم سے بچایا نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی عبادت کو دو بنیادوں پر استوار نہ کرے۔ پہلی بنیاد یہ کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کرے، یعنی عبادت شرک سے پاک ہو۔ غیر اللہ کے لیے اگر عبادت کرتا ہے مشرک ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے مشرک ہے، اور اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا ہے، غیر کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اس میں اپنے نفس کو شریک کرتا ہے یا کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے عبادت کرتا ہے، تو یہ اخلاص کے منافی ہے، ریا ہے، یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ تو اس طریقے سے توحید پر مبنی عبادت ہونی چاہیے، شرک اکبر سے پاک ہو، شرک اصغر سے پاک ہو، ریا، نام و نمود سے پاک ہو، یہ پہلی بنیاد ہے، کیونکہ ہم اللہ ہی کی بندگی کے واسطے پیدا ہوئے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر اب یہ تصور کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ شیطان پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کے لیے بھی کچھ عبادت کی جا سکتی ہے، نظر و نیاز چڑھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کو بھی پکارا جا سکتا ہے مشکلات میں، شدائد میں۔ تو یہ شیطان آپ کو شرک کو بزرگوں کی محبت کے نام پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس خطرے کو سمجھ دے گا۔ تو پہلی بنیادی شرط یہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ کلمہ کے پہلے جس شہادت لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہٹ کے آپ بندگی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی بندگی مردود ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہی ہے خالص بندگی کی دعوت دینے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کو عملی طور پر، قولی اور عملی طور پر برتنے اور آپ کو بتانے کے لیے۔ تو آپ اللہ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر آپ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ دور چلے جائیں گے، اللہ سے دور چلے جائیں گے، اور وہ عمل آپ کا مقبول نہیں ہوگا اور عمل بدعت کہلائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی عمل، کوئی بھی شخص کیسا بھی عمل کرے اگر سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے اس پر، تو وہ عمل مردود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اور بھی بڑی تاکید فرمائی، کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں. مشہور حدیث حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی ہے، مشہور بولے تو آپ کے لیے مشہور ہے، علماء عوام سب جانتے ہیں. ایک حدیث کی جو مشہور قسم ہوتی ہے کہ جس کو ہر طبقے میں تین تین راوی، دو سے اوپر کے راوی نے ہر طبقے میں بیان کیا ہو، وہ مطلب نہیں ہے. مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر بیشتر بعض و بیان میں علماء کے سنا ہوگا. آپ نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، بڑی جامع نصیحت ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ. اے لوگو، تم میں کا جو کوئی میرے پاس زندہ رہے گا، فسیر اختلا ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان قریب دیکھے گا، سین تقریب کے لیے اور تحقیق کے لیے، یقیناً دیکھے گا اور ان قریب دیکھے گا. اور وہ دیکھا، گمراہ فرقے پیدا ہو گئے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فرقے پیدا ہو گئے جی، خوارج کا گروپ پیدا ہو گیا، پھر شیعہ کا گروپ پیدا ہو گیا، پھر قدریہ کا گروپ پیدا ہو گیا. اب اس طریقے سے ان سے فروعات نکلتی چلی گئی، نہ جانے کتنے گروپ نکل گئے. اور پھر آگے چل کر کے ائمہ کرام کے فقہ اور مسلک جو آئی، وہ ایک بڑے مذہب کی توسیع تھی، اسلام مذہب کی توسیع تھی. سب علماء کے فتاوے تھے، ان کی فقہ تھی کہ ان کو سمجھیں، اور علماء کرام جو بعد میں آتے ہیں دلائل سے ان کا تجزیہ کر کے جو اتھینٹک قول ہو وہ امت کے سامنے رکھیں. لیکن بعد میں چل کر کے یہاں بھی 400 سالوں کے بعد، 300 سالوں کے بعد، 4th century میں علماء کے فتاوے کے اوپر اس قدر لوگ جم گئے، اور اپنے اپنے اماموں کے تعلق سے اس قدر وہ متعصب ہو گئے کہ وہ بھی ایک گروپ بن گیا. اور آپس میں آج جو تناحر ہے اور جو تنافر ہے، اور ایک دوسرے سے جو لوگ بدک رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ایک کلمہ کے پڑھنے والے، ایک اللہ رسول کے ماننے والے، مسلک کی بنیادوں پر کتنے خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال آپ نے یہ فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلافات دیکھے گا، اور ہم اس وقت انتہائی شدید بحرانی دور سے اختلاف کے گزر رہے ہیں. اس وقت میں عبد الرزاق نے فرمایا تھا کہ اختلاف امت کے زمانے میں ایک ہی اسٹیج ہے، اور وہ اسٹیج ہے نبی کی سنت کا اسٹیج، نبی کی شریعت کا اسٹیج. کہا آپ نے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے خلفاء راشدین کو جو میرے بعد ہوں گے. اور وہ خلفاء راشدین امت مسلمہ کے متفقہ فیصلے کے مطابق ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور ہے، یہ خلفاء راشدین ہیں. اور ان کے درمیان جو ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے اہل سنت کی. حضرت ابو بکر خلیفہ اول ہے، حضرت عمر ثانی ہے، حضرت عثمان خلیفہ ثالث ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب یہ چوتھے خلیفہ ہیں. اور ان کی جو ترتیب ہے خلافت میں، الحمدللہ فضیلت میں بھی، جمہور امت کے علماء کے نزدیک فضیلت میں بھی ان کی یہی ترتیب ہے کہ سب سے امت میں سب سے اثر ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، اور پھر عثمان ہیں، اس کے بعد علی ہیں. یہ جمہور کا یہی قول ہے. کچھ سلف میں علماء حضرت علی کو عثمان علی سے افضل کہتے تھے. بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلفۂ راشدین کی سنت، تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو واضح، وہاں ہم کو خلفۂ راشدین کا طریقہ لینا. لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور اگر خلیفہ راشد کا کوئی فتویٰ، کوئی قول اس کے خلاف ہو، تو وہاں خلفۂ راشدین کی سنت رہی ہوگی. اسی لیے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس کو کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق کے فتوے کا حوالہ دیا کہ آپ یہ کہتے ہیں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ایسا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یوشکو انتنزل علیکم حجارت من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہو تم پر. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اب تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے ایسا کیا. یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کتنی فضیلت کی شخصیت ہے، امت میں سب سے افضل، لیکن وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان کے قول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا معارضہ کیا جائے. چہ جائے کہ لوگ عام عالموں کے، عام مفتیوں کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے پیش کر دیتے. آپ نے فرمایا میری سنت، اور جہاں میری سنت نہ ہو، خلفاء راشدین کی سنت مضبوطی سے پکڑنا. ادو علیہ بن نواجز، ڈاڑ کے دانتوں سے کسی چیز کو آدمی پکڑتا ہے تو مضبوط پکڑتا ہے، سامنے کے دانت سے گرفت ڈھیلی ہوتی ہے، مضبوطی سے پکڑنا. اور دین میں نئے کاموں سے بچنا، جو کام دین کے نام پر کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفاء راشدین کی مہر اس پر نہ لگی ہوئی ہے، سمجھو بدعت اور بدعت گمراہی. تو ضروری ہے کہ ہماری عبادت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. کچھ لوگ ہمارے، بہت سادہ کہہ لیجیے ان کو، یا کہیے کہ شیطان کا یہ فلسفہ ہے کہ بھائی چلو کوئی عمل ہم کرتے ہیں، ہماری نیت کو دیکھو، ہمارے جذبے کو دیکھو. ہر چند کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارا جذبہ کتنا اچھا. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے جذبے کی قدر تو ہے، لیکن صرف جذبہ، صرف اخلاص، صرف نیت حسنہ سے کام نہیں چلے گا. دونوں شرطیں لازم و ملزوم ہے. جس طریقے سے کلمے میں دونوں جز ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے, لا الہ الا اللہ کیا اقرار تب تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ ہو, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تب تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ ہو. تو اسی طریقے سے آپ کی نیت عمل کے پیچھے بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, لیکن صرف ایک اکیلی نیت کام نہیں کرے گی جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق بھی نہ ہو. جب دونوں شرطیں پائی جائیں گی تب عمل اچھا ہوگا, صرف نیت کی بنیاد کے اوپر آپ کا کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا ہے. اور اس سلسلے میں بہت سی مثالیں ہیں, ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. سیان کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے قربانی کے دن نماز عید سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا, کھایا کھلایا, اپنے پڑوسیوں کو کھلا پلا کر کے عیدگاہ لے کر کے آیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ سنو آج کا کام طریقہ سنت نبی یہ ہے کہ پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد اپنے جانور کا ذبیح اللہ کے لیے پیش کریں گے, تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو اپنا ذبیحہ پہلے ہی کر دیا, سوچا کہ آج گوشت کھانے کا دن ہے, لوگوں کی رغبت بڑھی ہوئی ہے, تو صبح ہی سے ہم نے ذبح کر دیا اور کھایا بھی اور پڑوسیوں کو کھلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاتو کا شاتو لحمین, جس بکری کا تم نے ذبح کیا ہے قربانی کے نام پر وہ عام سا ذبیحہ ہے جو عام دنوں میں لوگ کرتا ہے قربانی میں, قربانی تو نماز کے بعد ہوتی ہے. تب پھر اس نے یہ پوچھا کہ میرے پاس تو اب کوئی جانور دتا ہوا نہیں ہے, لیکن ہاں ایک فڑبا جانور ہے جو غیر دتا ہوا, یعنی دودھ کے دانت اس کے ٹوٹے ہوئے نہیں ہے, دوسرے دو دانت نکل جائے تو اس کو دانتا ہوا کہتے ہیں, مسنہ کہتے ہیں. تو کہا اچھا چلو تمہارے لیے درست کرتا ہوں, تمہارے لیے درست کرتا ہوں, تمہارے بعد کسی اور کے لیے نہیں. ایک دو صحابی اور ہیں, ابو بردہ ابن نیار ہیں, عقبہ بن عامر ہیں, ایک دو آدمی کے لیے اور اسپیشلائزیشن آیا ہے, لیکن عام قانون یہی ہے کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت فرما دی خصوصیت فرما دی, جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے خصوصیت کی دلیل ہے, یا جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے کی تھی اس کی خصوصیت کی دلیل ہے, اس میں امت شریک نہیں ہے. باقی جو نہ آپ کے ساتھ خاص ہو نہ کسی صحابی کے لیے خاص ہو تو وہ حکم کامن ہوتا ہے, وہ افعال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری امت کے لیے ہوتے ہیں جن کی خصوصیت کی کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. تو آپ نے کہا تمہارے بات کسی کے لیے, تو جن صحابہ کے لیے آپ نے غیر دتا ہوا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ان کے علاوہ کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ داتا ہوا کرے. اب اس میں بھی بڑی بڑی بحث لوگ کرتے ہیں, ایک سال کا ہونا, دو سال کا ہونا, چاہے دودھ کا دانت نہ ٹوٹا ہوا, ایک سال کا ہونا, اپنے گھر کا پلا ہوا ہونا, بازار کا نہیں ہونا, یہ سب بیکار کی بات ہے. ایک ہی شرط ہے, لا تذبحوا الا مسنت, دتا ہوا ہونا چاہیے, الا یہ کہ دمبا ہے اگر بھیڑ ہے تو وہ غیر دتا ہوا بھی چلے گا اگر فربا تنومند ہے, لیکن اگر بکرا بکری کرتے ہیں, اٹھ گائے کرتے ہیں, مذکر مونس, تو ان کا دتا ہونا شرط ہے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ نہیں, ہم لوگ اس کو اصل میں یہاں اس لیے کوٹ کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے رضا الہی کے لیے بسم اللہ اللہ کر کے ہی ذبح کیا تھا, قربانی کا گوشت کھایا بھی اور دوسروں کو بھی کھلا کر آیا تھا, سارا وہی مصرف ہے, وہی کام ہے جو کیا تھا, صرف وقت کا فرق تھا, سنت سے وقت تھا, نماز کے بعد اس نے سنت کے خلاف کیا تھا. تو ہر چند کی نیت آپ کی بہت اچھی ہو لیکن اگر وہ شرع محمدی کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہوتا. اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے, سنن دارمی میں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں آئے, تشریف لائے, ان کو کسی نے خبر کیا تھا یہ عمل کئی دنوں سے چل رہا ہوگا, تو کسی نے خبر کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کوفہ کی ایک مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک حلقہ بند ہو کر بیٹھتے ہیں, اس میں ایک آدمی ہے, اس کو کہہ لیجیے ہماری تعبیر میں کہ مولوی آدمی ہے, اور وہ لوگوں کے سامنے کنکڑیاں ڈالے ہوا ہے, سو سو کنکڑیاں ڈالے ہوا ہے, اور وہ سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ بولو, اللہ اکبر 100 مرتبہ بولو, لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ بولو. حضرت ابن مسعود کو معلوم ہوا, وہ آئے اور کھڑے ہو گئے لوگوں کی پشت پر, پھر لوگ تھے اپنے کام میں محب تھے, مشغول تھے, اور اس کے بعد جب انہوں نے نظر اٹھائی دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی موجود ہیں تو حیران ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کچھ کنکڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, کنکڑیوں پر اللہ کی تسبیح گن رہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ان کنکڑیوں پر اپنے گناہوں کو گنو, میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کنکڑیوں پر تسبیح گنتے ہو تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں یا ووٹ دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہوں گی. گناہ اپنے گنو, تمہارا گناہ ہے تم گنو, کنکڑی پر گنو, انگلی پر گنو, جس چیز پہ چاہو گنو, تمہاری مرضی ہے, گناہ گننے میں کیا ہے, گناہ گنو, نیکی ضائع نہیں ہوتی, بلکہ گناہ گنو گے تو ہو سکتا ہے شرم آئے, استغفار اور توبہ کی توفیق ملے, لیکن نیکیاں کم سے کم نہ گنو یا نیکیوں کا تصور نہ کرو ان کنکڑیوں پر. اللہ اکبر, اور بہت ڈانٹ پلائی انہوں نے, وہ حکم رحم کرے اللہ تعالیٰ تم پڑے امت محمد, یہ کیا کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, جھوٹ کر رہے ہو نبی صاحب کی شریعت پر, بتاؤ کیا تم تم جس شریعت پر ہو وہ زیادہ اچھی شریعت ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تھے وہ اچھی تھی؟ ارے نبی صاحب کے ابھی کپڑے نہیں پھٹے، برتن نہیں ٹوٹے جن برتنوں میں آپ نے کھایا، اور تم نے ظلمن و زورن شریعت پر ظلم کرتے ہوئے، نبی پر ظلم کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شریعت پر الزام لگاتے ہوئے، نبی پر الزام لگاتے ہوئے یہ بدعت کا کام کرنے لگے، یہ تم بے بدعت ہی۔ دیکھیں کتنا واضح سٹیٹمنٹ ہے، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، اس میں یہ شک نہیں ہونی چاہیے، یہ تم بے بدعت ہی بدعت کر لیے ظلمن و زورن۔ اللہ اکبر، سٹی پٹی گم ہو گئی لوگوں کی، کہا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خیر، ہم تو نیکی کے ارادے سے اکٹھا ہوئے تھے، ہم کو کیا معلوم تھا کہ اتنا معاملہ سنگین ہوگا؟ تو حضرت نے کہا، ابن مسعود نے، وہ کم من مرید للخیر لم یصب، کتنے ہی لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں، نیت ان کی خیر کی رہتی ہے لیکن شرع محمدی سے ہٹ کے کرتے ہیں تو خیر کہاں سے پائیں گے؟ تو صرف آرزو اور نیتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ایک بنیادی شرط ہے، لیکن دوسری بنیادی شرط بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہماری یہ عبادت، اگر ہماری عبادت ان شرطوں کے ساتھ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اور نبی صاحب کے طریقے کو اپنایا گیا ہو، تو قسم اللہ کی انسان کی زندگی میں بڑا صالح انقلاب آئے گا، دنیا بھی اس کی جنت نشاں ہو جائے گی، اور جو دائے کرامت جنت جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہر مومن کا مطلوب و مقصود ہے، اللہ رب العالمین اس جنت میں اس کے داخل فرمائے گا۔ بڑے فضائل ہیں عبادتوں کی، لیکن عبادتوں کے ثبرات مرتب نہیں ہوتے۔ بیان آپ کے سامنے آئے گا، لوگ رمضان میں کتنی عبادت کرتے، رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دوسرے مقرر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہوتا کیا ہے، روزے کا اثر ایسا ہونا چاہیے، ایک مہینے کی ٹریننگ کا اثر ایسا ہونا چاہیے کہ 11 مہینہ اچھی چھاپ اس کے ہمارے اوپر رہنی چاہیے۔ حلال چیزیں ہم اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں جی رمضان کے اندر، حرام کے ساتھ حلال بھی اللہ نے چھوڑوا دیا اس مہینے میں، لیکن سال کے 11 مہینے میں اللہ نے حلال چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، صرف حرام کے لیے کہا۔ تو جو مسلمان اللہ کے کہنے پر حلال چھوڑ رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، جائز بیوی کا استعمال چھوڑ رہا ہے، وہ مسلمان حرام کیسے کرتا ہے رمضان میں اور غیر رمضان میں؟ وہ صرف ایک رسم کی ادائیگی ہے، یہ نماز ہے۔ ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے، نماز پڑھتا ہے یا آدمی بےمانی کرتا ہے، حرام خوری کرتا؟ اگر نماز پڑھتا نماز ادا کرتا، ادا کرنے کی طریقہ سے، کبھی وہ بےمانی نہیں کرتا، کبھی ڈاکہ نہیں ڈالتا، کبھی دوسروں کو چٹ نہیں کرتا، کبھی غش دھوکہ نہیں کرتا، کبھی حرام خوری نہیں کرتا، کیا ہے یہ سب؟ زکات دیتے ہیں، مال نہیں بڑھتا، کروڑ پتی تھے آج ہزار پتی لاکھ پتی بن کے رہ گئے، کیوں زکات نہیں دیا آپ نے؟ ہاں دیتے تھے، تو کیا کڑکے دیتے تھے؟ خوش دلی سے نہیں دیتے تھے؟ پورے مال کی زکات حساب کر کے نہیں دیتے تھے؟ کیا ہے یہ سب؟ حج کر کے آدمی آتا ہے پورے گناہ سے اس طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوا، لیکن کتنے حاجی ہیں دیکھو کیسا ہے معاملہ، لوگوں کے معاملات کتنے خراب ہیں حج کر کے بھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف رسم کی ادائیگی بن کے رہ گئی۔ نماز و روزہ ہو، قربانی ہو، حج، کہنے والے نے طنز کسا ہے، نماز و روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، رسم کی ادائیگی ہے صرف، لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ ورنہ اگر آدمی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، انقلاب عظیم آ جائے گا، روزی روٹی کی شکایت دور ہو جائے گی، بے خوفی اور بدامنی دور ہو جائے گی، خوف اور بے چینی دور ہو جائے گی، بے خوفی آ جائے گی، فارغ البالی آ جائے گی۔ رب العالمین فرماتا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اگر بستیوں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے، چاہے وہ شہروں میں ہو یا دیہاتوں میں ہو، جہاں لوگ بستے ہیں اس کو قریہ کہتے ہیں، چاہے وہ مدینہ ہو کے دیہات ہو، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ایمان لاتے اللہ پر، توحید پہ رہتے اور توحید کے تقاضے کے مطابق عمل صالح کرتے، شریعت کے مطابق کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیتے، بارش دیتے وقت وقت پر ان کی ضرورت کے مطابق، غلے نکلتے، غلے پیدا ہوتے، پھل فروٹ آتے، زمین خزانہ اگلتی، معدنیات وغیرہ سے نوازتے، آسمان سے بارش ہوتی اور زمین سے غلے اور فروٹ پیدا ہوتے اور دوسری معدنیات نکالتے۔ یہ جگہ قرآن نے کہا ہے کتاب سے، ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا یا آمنوا بما انزل الیہم ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ایک جگہ کہا اہل کتاب سے کہ اگر یہ اللہ کی شریعت، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، سر کے اوپر سے کھاتے یعنی آسمان سے اللہ بارش برساتا اور پاؤں کے نیچے زمین سے پیداوار ہوتی۔ اللہ اکبر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ برکتوں کے خزانے کھولتا ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح والے ہوتے ہیں. اگر روزی میں تنگی ہے تو اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ, توبہ استغفار کرو, اس کی عبادت اور بندگی کو بجا لاؤ, دیکھو کہ انشاءاللہ کشادہ ہو جائے گی روزی. حضرت نوح علیہ السلام نے جن کا شروع میں ہی ذکر آپ نے سنا, سورہ نوح پڑھیے تو دیکھیے کیا کہتے ہیں, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ توبہ استغفار کرو گناہوں سے, اللہ تعالیٰ خوب مال دے گا, خوب اولاد دے گا, بیٹے چاہیے بیٹے بھی دے گا, بھر گھر بیٹے دے گا, اموال وبنین بیٹے بھی دے گا, مال و دولت بھی دے گا, جنات باغات دے گا, ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ نوازے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, مرد ہو یا عورت مومن ہے اور نیک عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے اس کو, فلنحیینہ, تاکید در تاکید ہے, لام بھی تاکید اور نون مثقل بھی, مثقل بھی تاکید کے لیے, ضرور بھی ضرور, ضرور بھی ضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی میں امن اور عافیت, صحت, روزی, نیک اولاد, اچھی بیوی, اچھا انوائرمنٹ, ساری کچھ چیزیں آ جاتی. فلنحیینہ حیات طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے عمل کا اجر ثواب, اجر ہے وہ, ضائع نہیں ہوگا کہیں, اجرت ہے تمہاری, جی کام کرانے والا اجرت کسی کی روکتا نہیں ہے, اللہ ثواب کو اللہ اجرت سے تعبیر کر رہا ہے, ایک دم گارنٹی ہے تمہارے عملوں سے بہتر اجرت اللہ عطا فرمائے گا. بہت سی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طلاق کی کئی آیتوں میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تنگی سے نکال دے گا, کشادگی عطا فرمائے گا, ہر تکلیف کو دور کر دے گا, روزی اتنی دے گا اسی جگہ سے دے گا جہاں سے ملنے کی توقع نہیں تھی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, ہر کام کو اللہ آسان کر دے گا, دین دنیا کے ہر کام کو اللہ آسان کر دے گا, صرف اللہ کا تقوی آ جائے, اللہ کا خوف آ جائے, عوامر کی بجاوری اور منہیات سے اجتناب آ جائے تمہاری زندگی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اگلی دو آیتوں میں دنیا کا فائدہ ہے, تکلیفوں کو دور کر دے گا, روزی دے گا, ہر کام کو آسان کر دے گا, اور اس آیت میں جو غالباً آیت نمبر 5 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کفر عنہ سیئات, گناہوں کو مٹا دے گا اور اجر و ثواب کو بڑھا دے گا, یہ آخرت کا فائدہ. اس طریقے سے آیات بہت ہے بزرگوں دوستو, یہ سب ہماری زندگی میں عبادتوں کے تعلق سے نتائج برآمد ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادت ویسی نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اچھی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش قیمتی نصیحت فرمائی ہے, بیش قیمتی نصیحت, آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. لوگ کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت کو بتاتے ہیں, کہتے ہیں آب زر سے, سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق, لیکن اس سے زیادہ عمل کرنے کے لائق ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امی زاد کو, چچا زاد بھائی ابن عباس کو فرمایا احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے, اللہ کی حفاظت سے مطلب اللہ کے دین کی حفاظت, اللہ کے حدود کی حفاظت, اللہ کے حدود کی حفاظت. اللہ کے حدود دو ہیں, ایک عوامر جو کرنے کے حدود ہیں اور ایک نواہی جو نہ کرنے کے حدود ہیں. عوامر کو بجا لاؤ, حکموں کو بجا لاؤ, منع کردہ چیزوں سے باز رہو. جو باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہے اس باؤنڈری کے اندر اپنے کو رکھو, جو چیز ثابت ہے اس کا انکار مت کرو, جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو گھساؤ مت اس کے اندر, اور جن کاموں سے روکا ہے اللہ پاک نے ان سے رک جاؤ, ٹوٹلی رک جاؤ. تو یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت, اس کی شریعت کی حفاظت. فائدہ بتا رہا ہے یحفظ کا, وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا, تمہاری حفاظت فرمائے گا, یعنی دین کی بھی اور دنیا کی بھی, تمہاری جان کی بھی, مال کی بھی, تمہاری اولاد کی بھی, تمہارے کاروبار کی حفاظت فرمائے گا, کیونکہ تم اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں, دین کی حفاظت کر رہے ہیں, اور دین کو بچائے گا تمہارے. دین دو فطروں سے دو چار ہوتا ہے, ایک بری خواہشات کے فتنے سے اور ایک شبہات کے فتنے سے. یعنی تم کو تمہارے بری خواہشات کے حوالے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, تمہارے دین کی حفاظت کرے گا. اور اسی طریقے سے جو شیطان یا تمہارا نفس امارہ یا شیطان صفت لوگ جو اسلام پر بیجا اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور آدمی کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس شبہ سے بھی بچائے گا. اسلام پر جو بیجا اعتراضات ہوتے ہیں اور آدمی جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے گا, شبہات کے فتنے سے بھی اور بری شہوت سے بچائے گا, بری خواہشات سے بچائے گا. تو اللہ کی حفاظت کرو, اس کے دین کی حفاظت کرو, شریعت پر عمل کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور فرمایا احفظ اللہ تجد ہو تو یا حق, اللہ کی حفاظت کرو, حفاظت کا مطلب سمجھ لیا, اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ہوگا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری رعایت کرے گا اور تمہیں ہر شر سے بچائے گا. اور فرمایا آپ نے انہی جملوں میں سے بڑا پیارا جملہ ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ رب العالمین سے معرفت، تعلق، رشتہ، پہچان بنائے رکھو خوشحالی میں. جب خوشحالی ہو، فارغ البالی ہو، عام انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب توانا تندرست رہتا ہے اور مال اولاد کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ کم ہی یاد آتا ہے، کیونکہ دنیا میں مست مگن رہتا ہے، لیکن جیسے ہی برے دن شروع ہوئے تو بس فضو دعائیں عریض، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، خوب روئے گا، چلائے گا، کلیجہ نکال کے اللہ کے سامنے رکھے گا. اللہ جانتا ہے اس مکار کو کہ کل تک تو ہماری طرف آتا نہیں تھا، مسجد کے راستے بدل دیتا تھا جی، اور آپ تو لمبی لمبی دعا لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور جس کو دیکھیے تو ہاتھ سے لپک لپک کے پکڑے گا، مسافر کرے گا، ایک ہاتھ میں ملائے گا، ایک گٹے کو پکڑے گا، ایسے ہاتھ کو حضرت دعا فرمائیے گا، وہ حضرت کی دعا سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تعرف اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو، اللہ بدحالی میں تم کو کبھی نہیں بھولے گا. خوشحالی میں آپ نے اللہ کو بھلا دیا، بدحالی میں بھی وہ آپ کو بھول چکا ہے. آپ نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے آپ کو بھلا دیا. اللہ اکبر. تو کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو. آدمی کو جہاں پیسہ ہوا، اقتدار ملا، عہدہ ملا، علم ملا، کرسی ملی، نشے میں چور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنی اوقات، بھول جاتا ہے اپنی اوقات، بھول جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے برے دن شروع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس موقع پر اس کی اوقات اس کو بتاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اپنے غضب سے بچائے، اور ہمیشہ اپنی اچھی بندگی پر ہم کو اور آپ کو قائم رکھے، اور عبادت کے اس مہینے میں اور اس کے بعد بھی اللہ تعالی ہم کو اپنی عبادت، صحیح عبادت پر سنت کے مطابق قائم رکھے، اور اس کے اچھے اور پاکیزہ اثرات ہماری اور آپ کی زندگی میں مرتب فرمائے. انہ تعالی سمیع مجیب. صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر شیخ. الحمدللہ، امید ہے کہ ہم سب شیخ کے درس سے کافی فائدہ اٹھائے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ تبدیلی لائیں گے. جس طریقے سے عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے ہم جس طریقے سے عبادت کریں، اس طریقے سے ہم اپنی عبادتوں کا رخ موڑیں گے انشاءاللہ. ہمارے دوسرے مقرر جو کہ آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہے، آ چکے ہیں الحمدللہ، شیخ یاسر الجابری مدنی. شیخ یاسر الجابری مدنی الحمدللہ آل دا وے سعودی عربیہ سے یہاں پر آئے ہیں. ان کا تعلق حیدرآباد سے بھی ہے، اور الحمدللہ کچھ دنوں سے وہ حیدرآباد میں ہیں ہمارے ساتھ. حیدرآباد کے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ دروس اور خطبے دے رہے ہیں. ماشاءاللہ شیخ جو ہے سعودیہ میں ہی کام کرتے ہیں، اور اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے شیخ فارغ ہیں. الحمدللہ ہم نے کئی بار سنا ہے شیخ کو، اور انشاءاللہ آج بھی ان کی تقریر کو سنیں گے. ان کا موضوع جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہے رمضان کے بعد. رمضان کے بعد یہ موقع، جیسا کہ میں نے کہا آج 24 رمضان ہے، یہ موقع ہم نے سوچا کہ بہترین رہے گا، کیونکہ اور 4-5 دن بچے ہیں، 6 دن بچے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کا جو ایٹیٹیوڈ رمضان کے بعد بالکل چینج ہو جاتا ہے، بالکل بدل جاتا ہے. تو تاکہ ہم اس دوران میں جب ہمارا قیام ہے، قیام اللیل کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس دوران ہمارے وہ ذہن میں یہ بات رہ جائے جو نصیحت انشاءاللہ شیخ ہمیں دیں گے رمضان کے بعد بھی کیا کرنا چاہیے، اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے یہ 5 دن بھی جو ہے انشاءاللہ رمضان کے گزارے. تو میں شیخ یاسر الجابری مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انشاءاللہ اپنی تقریر کا آغاز کریں.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. محترم معزز مكرم فضيلة الشيخ أشفاق السلفي مدني حفظه الله ورعاه ونفع به. اس کے بعد ذمہ داران پروگرام معزز سامعین اور حاضرین اور پردہ نشین اسلامی خواتین اگر وہ سن رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس سال کا رمضان ہمیں ملا اور 24 روزے یا 24 روزہ چل رہا ہے، ہم نے 23 روزے رکھے، 24 روزہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، آمین. سامعین محترم، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ جس موضوع پر لپکشائی ہوگی وہ ہے رمضان کے بعد کیا. رمضان کا مہینہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ، ایک اللہ عز و جل کی بہت عظیم ترین نعمت ہے. اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے، اس نعمت سے جتنا استفادہ کیا جائے وہ کم ہوگا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور یہ نعمت اس کے پاس موجود ہے تو اس کو بہت اچھا موقع ہے کہ اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکے اور اللہ رب العالمین کی صحیح عبادت کر سکے. یہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ لگائیے اس حدیث سے، جس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے اور مسند احمد میں بھی وہ روایت موجود ہے. حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان کی زندگی میں، حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگرد گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے اس انسان کے لیے جو کچھ کرنا چاہے. اس کا اندازہ لگائیں اس حدیث سے جس حدیث شریف میں 3 صحابہ کا ذکر ہے، 2 ایک جنگ میں غزوہ میں شہید ہو گئے، 3rd ساتھی کو زندگی ملی، بعد میں ایک مدت کے بعد ان کی وفات ان کے بستر پر ہوئی، خواب دیکھا گیا کہ یہ جو 3rd ساتھی بعد میں جن کی وفات ان کے بستر پر ہوئی، یہ اپنے 2 ساتھیوں سے جنت میں آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اس خواب کا تذکرہ کیا گیا، جیسا کہ صحابہ کی عادت تھی رضی اللہ عنہم اجمعین کہ وہ اپنے مسائل اور اپنے خواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کرتے تاکہ مسائل کا حل معلوم ہو، خواب کی تفسیر اور تعبیر معلوم ہو. اہل علم سے رجوع ہونا، اہل علم کی صحبت میں رہنا، ان سے علم حاصل کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے اور یہ صحابہ کا منہج ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی امر، امن والی یا خوف والی بات پہنچتی ہے تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں، اس کے بجائے اگر وہ اس خبر کو، اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں یا علماء کے پاس پہنچائیں تو اس کا صحیح مطلب، صحیح استنباط کریں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور آتے، اپنے خوابوں کا تذکرہ کرتے تاکہ صحیح تفسیر انہیں معلوم ہو جائے، ویسے نہیں جیسے آج لوگ اپنے مسائل یا اپنے خواب کسی بھی ایک ایسے شخص کے سامنے رکھتے ہیں جو صاحب بصیرت صاحب علم نہیں ہے، یا میڈیا کا جو آج کل استعمال ہو رہا ہے، نمبر دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ کون آدمی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، کوئی ہمیں خبر نہیں ہے، بس وہ نمبر خواتین یا مرد دیکھ لیتے ہیں جو چینل پر آتا ہے، اس کو لے کر فوراً ڈائل کیا جاتا ہے اور اپنے مسائل اس سے پوچھے جاتے ہیں، اپنے خواب اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اب وہ بتعقیدہ ہے، شرکی عقیدے کا داعی ہے تو وہ اس طریقے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ بدعت کا داعی ہے تو اس طریقے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب خواب پیش کیا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ نے بیان فرمایا سوال کے انداز میں، الیس صلی بعدہما صلاۃ کذا وکذا وادرک رمضان فصامہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کیا ایسی بات نہیں ہے وہ 3rd ساتھی جس کے بارے میں خواب دیکھا گیا کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں سے آگے بڑھ گئے ہیں جنت میں، کیا انہوں نے اتنی اتنی نمازیں نہیں پڑھی
اور ان کو رمضان ملا اور انہوں نے روزے رکھے اور اللہ کی عبادت کی. صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا تو ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان لوگوں کے درمیان دوری ابعد مما بین السماء والارض, آسمان و زمین کے درمیان جو دوری ہے اس سے زیادہ دوری جنت میں ان لوگوں کے درمیان ہے. حافظ ابن رجب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں غور کرو اس حدیث پر تو معلوم ہوگا کہ رمضان اگر کسی کی زندگی میں آ جائے, اللہ نے یہ نعمت اسے عطا کی, تو یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا سابقو الى جنت, سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض, آگے بڑھو کس چیز میں, دنیاوی امور میں نہیں, دنیا کے پیچھے نہیں, بلکہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کے درمیان ہے. تو یہ موقع رمضان آج 24واں روزہ چل رہا ہے, کچھ ایام اور بچے ہیں, پتہ نہیں 29 کا رمضان ہوگا یا 30 کا رمضان ہوگا, اللہ عالم. حدیث پر عمل کرتے ہوئے چاند کو دیکھا جائے گا اور رویت ثابت ہوتی ہے تو اگلا دن عید کا دن ہوگا جیسے کہ مسئلہ جانتے ہیں. تو بچے کچھ یہ چند دن ہیں, اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے اس مہینے, یہ مہینہ عبادت کا مہینہ, جیسے اللہ جزائے خیر دے فضل الشیخ بھی بتا رہے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے ٹریننگ کا مہینہ ہے. سلف صالحین کے بارے میں بتایا گیا, جیسے یعلا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہ اس مہینے کو ایک مدرسہ سمجھتے تھے, مدرسۃ تربویہ یربون فیہا انفسکم, یہ ایک تربیتی مدرسہ تھا مہینہ, ایسے تھا ان کی زندگی میں, جس مہینے میں وہ لوگ اپنے آپ کی تربیت کرتے تھے, اپنی اصلاح کرتے تھے اور اپنے آپ کو سدھارتے تھے. یہ مہینہ عادت کے جیسے آ کر نہیں جاتا تھا ان کے پاس, جیسے کہ آج مسلمانوں کے پاس ایک عادت کے طور پر آ کر جا رہا ہے, رمضان آ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن اخلاص باقی نہیں رہتا, عبادت کا وہ جذبہ باقی نہیں رہتا. ایسا لگتا ہے گویا کہ ان لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کا یہی ایک مہینہ ہے, قرآن پڑھنے کا صرف یہی ایک مہینہ ہے, نوافل کے اہتمام کا صرف یہ ایک مہینہ ہے کہ تراویح تمہاری چھوٹ نہ جائے. اس طریقے سے جو ہے نظر آتی ہے چیز. لیکن اگر ہم سلف صالحین رضی اللہ عنہ جو ہمارے لیے جو اسوہ ہیں, الذین جو ہمارے لیے جو ہے اسوہ حسنہ اسوہ ہیں, ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے, ان کے طریقے سے دین کتاب و سنت کو سمجھنا ہے, جو قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, لوگ اگر ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے. تو ان کی زندگی کا رمضان کیسے ہوتا, وہ رمضان کو تربیتی ادارہ سمجھتے تھے, تربیتی درسگاہ جس میں اپنی تربیت کرتے تھے, اور 6 مہینے پہلے سے اس رمضان کی آمد کا انتظار ہوتا, دعائیں ہوتی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی یبلغہم رمضان, کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کر. اور سال کے چونکہ 12 مہینے ہوتے ہیں تو سلف کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے تو رمضان کے لیے دعائیں کی جاتی, کیونکہ اس مہینے کی قدر ان کے پاس تھی, ان کو معلوم تھا کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے تاکہ سال بھر اس کا اثر باقی رہے. اس کے بعد باقی جو 6 مہینے رہتے اس میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ دعائیں کی جاتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادات کو رمضان کے قبول فرما لے. اس سے اہتمام معلوم ہوتا ہے, جو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے, جبکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے, عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. ابھی شیخ محترم نے وہ آیت پڑھی سورہ داریات کی, جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ انس و جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس یہ دو مخلوق ان کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. قرآن مجید میں سب سے پہلا آرڈر اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو جو دیا گیا ہے وہ عبادت کا ہے, یا ایہا الناس, اے دنیا کے لوگوں, اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے, شاید کہ تمہارے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے. اس آیت میں سب سے پہلا امر ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ امر، وہ حکم، وہ آرڈر انسانوں کو یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. تو اللہ رب العالمین کی عبادت ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے، دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اور واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اس عبادت کا تعلق آخری سانس تک ہے. اپنے رب کی عبادت کیجئے کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے. سلف صالحین سے سوال کیا گیا، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا في رمضان، یہ بڑے برے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ شریف لوگ نہیں ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا رب ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سارے مہینوں کا رب ہے. میرے بھائی اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے علماء کی تقریریں سنی، سنتے رہتے ہیں، ایک بات بار بار بتائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا اس میں اخلاص چاہتا ہے، اور توحید یہ ہے اخلاص العبودیہ للہ کہ ہم اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کریں. وما امیرو الا لیعبدوا اللہ مخلصا، یہی حکم ہے اور یہی کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، جس کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں، کلمہ شہادت کہتے ہیں، جو اسلام کا بنیادی رکن ہے اور اعمال کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے، کیونکہ عمل انسان کا جب تک اس میں دو چیزیں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اس کو علماء نے کہا شروط قبول العبادہ، عبادت کے قبول ہونے کی دو بنیادی شرطیں، ایک اخلاص اور دوسری اتباع ہے. اخلاص یہ کہ آپ خالص اللہ کے لیے عبادت کیجیے، اپنی بندگی کو، اپنی عبادت کو، جو انواع اقسام ہے جس عبادت کی، ساری عبادت کو یا ساری قسم کی عبادت کو ایک اللہ کے لیے خالص کریں. اور دوسرا یہ کہ عبادت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. مجھے بتائیے ذرا اپنے آپ سے، میں اور آپ سوال کریں، کیا ہمارے روزے اخلاص کے ساتھ رکھے جا رہے ہیں؟ یہ رمضان کی جو ہماری عبادتیں ہیں جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، افطار سحری کا اہتمام، صدقہ خیرات، مالوں کی زکات، توبہ استغفار، دعائیں، یہ سب کار خیر ہم کرتے ہیں، نیکی ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، کیا ان میں اخلاص ہے؟ اگر یہ اخلاص ہے تو رمضان کے بعد کہاں چلا جاتا ہے یہ اخلاص؟ اگر یہ ریاکاری ہے تو رمضان کے ساتھ ختم ہو جائے گی یہ چیز. کیوں؟ کیونکہ دکھانے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، بتانے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اخلاص اور ریاکاری ضد ہیں دونوں. ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے اور اخلاص جو ہے عبادتوں کی شرط ہے. فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، اخلاص اگر ہمارے رمضان میں ہے تو یہ اخلاص باقی رہنا چاہیے اس کا اثر، کیونکہ اخلاص ختم نہیں ہوتا ہے وقت کے ختم ہونے کے ساتھ، اخلاص تا حیات باقی رہتا ہے اور اخلاص کا اثر ہوتا ہے، ہماری خواہشیں پوری ہوں گی اخلاص کے ساتھ. اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت اس مہینے میں، عبادت اپنے نفسوں کا جائزہ لیں. علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کے محاسبے کا سب سے اچھا وقت ہے سوتے وقت، رات میں جب سونے کے لیے جاؤ بستر پر تو تم فارغ البال رہتے ہو، تمہارا ذہن دنیاوی مشاغل، دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو جاتا ہے، دکان ہو تو دکان بند، سکول ہو تو سکول بند، کالج بند، یونیورسٹی بند، اب تم صرف سونے کے لیے جا رہے ہو بستر پر، یہ بہترین وقت ہے. اپنے نفس کا جائزہ لو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. اگر تم نیکیاں کر رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس اللہ نے تمہیں نیکی کی توفیق دی ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کل بھی زندہ رکھ اور موقع دے نیکی کرنے کا، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ سے جو ہے شکر کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور نیکی کا جذبہ آئندہ زندگی میں پیدا اپنے کرتے ہوئے دل میں سو جاؤ. اگر مر جاؤ گے تو اچھی موت آئی، کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا توفیق پر، عبادتوں کی، اور عزم کیا کہ اور زندگی ملے گی کل اس کے بعد، تو مزید اللہ تعالیٰ کی میں خوب عبادت کروں گا اپنی زندگی. اور اگر زندہ ہو جاؤ گے، آنکھ کھل جائے گی نیند سے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور زندگی دی ہے، تمہیں اور موقع دیا ہے تاکہ تم اور عمل کرو، اور عبادت کرو. جیسا کہ اس صحابی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے، ان کو موقع ملا تو کتنے آگے بڑھ گئے. اب مما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو جتنا فاصلہ ہے، جو دوری ہے، اس سے زیادہ فاصلہ ان لوگوں کے درمیان ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو زندگی بھی ملی اور عبادت کی توفیق بھی مل گئی. اور اگر دیکھو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے سستی کاہلی کی ہے، اللہ کی عبادت میں سستی کاہلی کی ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ اچھا وقت ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لو توبۃ النصوحا، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اور زندگی دے تاکہ ان گناہوں سے، جن گناہوں سے میں بھی معافی مانگ رہا ہوں، اپنے آپ کو بچا سکوں. سو جاؤ، اگر مر جاؤ گے تو توبہ پر موت ہو گئی، اگر اٹھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایک دن دیا ہے زندگی کا. اس کو جو ہے پلید نہ کرنا گناہوں سے، اس کو خراب نہ کرنا اپنی زندگی کو گناہوں سے. تو میرے بھائی ایک بات غور کیجئے، یہ ہمارا رمضان کیسا رمضان ہے؟ آدمی فجر سے مغرب تک حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں داخل کر رہا ہے، فجر سے لے کے مغرب تک. تو جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے حلق سے باہر ساری چیزیں نکل رہی ہیں، گالی، جھوٹ، غیبت، سگریٹ پینا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیسا روزہ ہے ذرا غور کیجئے. پھر رمضان دیکھیے، ایک تو حلق دیکھیے افطار کے بعد اور افطار سے پہلے کی، اور حلق دیکھیے رمضان میں اور شوال میں، کہ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ہماری زندگیوں سے جو ہے عبادتیں کیسے ختم ہو جاتی ہیں. بات سمجھنے کی، غور کر، اپنے آپ پر غور کرنے کی کہ میں کس کے لیے کیا یہ سب، یہ جو جد و جہد ہوئی، یہ جو تراویح کا اہتمام، جو کہ فرض نماز نہیں ہے، میں نے تراویح کا اہتمام کیا اور عید کے دن فجر میں سو رہا ہوں، میں نے تراویح پابندی سے پڑھی رمضان میں اور شوال میں فرض نمازیں، واجب فرض نمازیں، جس کی اہمیت میں قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، علماء کے فتاوے ہیں تاریخ صلاۃ پر کہ نماز کے ترک کرنے والے پر، یہ مجھ سے کیسے چھوٹ رہی ہیں یہ سب چیزیں. ایک بات یاد رکھنا معزز سامعین، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کا عمل قبول ہوا، کس کا عمل قبول نہیں ہوا ہے. علماء اکرام نے عمل کے قبول ہونے کی ایک نشانی بیان کی ہے اہل علم نے، کیا ہے وہ؟ علامت قبول الحسنتی الحسنت بعدہا، نیکی کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکی کی جاتی ہے. مثال، کسی نے حج کیا، بہت بڑی نیکی ہے، ایک عظیم رکن ہے اسلام کا، عظیم فریدہ ہے، اس نے انجام دیا. اب وہ حج اس کا قبول ہوا یا نہیں ہوا، وہ حج کے بعد کی اپنی زندگی پر غور کرے. حج سے پہلے جو اس کی زندگی تھی، حج اس نے کر لیا، حج کے بعد کی زندگی دیکھیں. اگر حج کے بعد پابند ہے، تقویٰ آ گیا، اللہ سے ڈرتا ہے، عوامر کو بچا لاتا ہے، نواحی سے اجتناب کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا حج انشاءاللہ قبول ہو گیا. رمضان کو دیکھا جائے، رمضان کی جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، رمضان کے بعد اپنے حالات کو دیکھا جائے، اپنے آپ کو دیکھا جائے، اگر رمضان کے بعد بھی پابندی ہے، وہی تقویٰ ہے، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کلام اللہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری جا رہی ہے، تو اس کا مطلب انشاءاللہ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول ہو گئی. اگر نہیں، ہم جو ہے چھوڑ دیا عبادتوں کو، تو پھر خطرہ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. کون چاہتا ہے کہ اس کا عمل رد کر دیا جائے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا عمل قبول ہو، لیکن عمل کس کا قبول ہوتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہ جو خوف ہوتا ہے، یہ مہینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ایک رات کے لیے نہیں ہوتا ہے، ایک شب کے لیے، ایک دن کے لیے، کچھ ایام کے لیے نہیں ہوتا ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں اگر آ جائے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، زندگی اس کی بدل جاتی ہے، وہ اللہ والا بن کر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے. لہذا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم دیکھیں کہ رمضان کے بعد کیوں ہم اللہ کی عبادت تر کر دیتے ہیں. یہ کیسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیا ریاکاری تھی نعوذ باللہ من ذالک؟ کس کو دکھانے کے لیے ہم نے عبادتیں کی؟ اور یہ کیسی کہ ایک محنت انسان کر رہا ہے پورا مہینہ، اور اس محنت پر پانی پھیر رہا ہے، ایک مہینہ محنت کر رہا ہے اور اس جدوجہد کر رہا ہے اللہ کی عبادت میں، کہ تراویح بھی الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اس سے ترک نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں ترک کر رہا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس عورت کا حال ہو گیا جس نے بڑی جدوجہد کے ساتھ اپنے ہار کو تیار کر دیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہار کو توڑ دیتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اے لوگوں اس عورت کے جیسے مت ہو جانا، اس عورت کے جیسے مت بن جانا جس عورت نے بڑی قوت، بڑی جد و جہد، بڑی محنت کے ساتھ ایک ہار کو تیار کیا تھا، اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ اپنی اس محنت کو اپنے ہی ہاتھوں سے خراب کر دیتی ہے. محنت کو، جس کو کہتے ہیں کہ اپنی محنت پر پانی پھیر دینا، اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو توڑ دیتی ہے. وہ جو ہار کو اس نے تیار کیا تھا، محنت کرنے کے بعد، ایک قوت لگانے کے بعد اپنی ہی قوت کو ضائع کر دیتی ہے، یا کہیں کہ اپنی ہی اس بنائے ہوئے ہار کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر جو ہے خراب کر دیتی ہے. یہ پاگل عورت ہے، کیونکہ یہ اپنی محنت کو اپنی محنت پر پانی پھیر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ولا تکونوا کاللتی, ایسی عورت کے جیسے مت ہو جانا کہ محنت کرو تم اس کے بعد تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حفاظت کرو کہ مہینے کے نہ بلکہ سال بھر اللہ رب العالمین کی عبادت ہو, اہتمام ہو, اپنے نفس کی تربیت کی جائے اس روزوں کے پیچھے یا عبادات کا ثمرہ کیا ہے. لعلکم تتقون بتایا گیا ہے, تقوی آ جائے, تقوی آ جائے, دلوں میں تقوی آئے گا تو انشاءاللہ اس کا اثر ہمارے پورے سال رہے گا اور ہم رمضان کے بعد بھی پابند ہوں گے, اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آیا. اور یہ بات بھی معلوم ہے سب کو کہ اللہ رب العالمین جو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرنے والا ہے, باس پرسی ہوگی, ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا, تو کیا صرف رمضان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیا ہم بھول گئے جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا آدمی قدم نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن جب تک کہ اللہ عز و جل چار چیزوں کے متعلق سے سوال نہیں کرے گا. حتی یسأل عن اربع, عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من این اکتسبه فیما انفقا وعن علمه ماذا عمل به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا چار چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا, اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ عمره, اس کی عمر کے بارے, اس کی لائف کے متعلق سوال کیا جائے گا, صرف رمضان کے متعلق نہیں, پوری زندگی. اگر ہم نے 50 سال زندگی گزاری, 50 سال زندگی کہاں گزاری؟ اطاعت میں یا نافرمانی میں, بندگی میں یا جو ہے بندگی کو ہم نے ترک کیا, واجبات پر عمل کرتے ہوئے نواحی سے بچتے ہوئے یا جو ہے واجبات کو ترک کرتے ہوئے اور نواحی کا ارتکاب کرتے ہوئے, منع کردہ چیزوں کے قریب جاتے ہوئے, حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عمر کے متعلق قیامت کے دن ہم سے سوال کرنے والا ہے. ایک دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جوانی, ہماری جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا, جوانی جو ہے کہاں گزاری ہم نے, اللہ کی اطاعت میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری. پھر مال کے متعلق سوال کیا جائے گا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. علم کے متعلق سوال کیا جائے گا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اللہ اکبر, تو سوال صرف مہینے کا تو نہیں ہوا, پھر پورے سال کا ہوا ہے. لہذا ہم دیکھیں کہ کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے, کیا وجہ ہے, اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. سلف کہتے تھے رحمہم اللہ, ہم کو سب سے زیادہ محنت جس چیز کے لیے کرنی پڑی وہ ہے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا. اخلاص العبودیہ للہ, خالص اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. وہ اللہ رمضان کا بھی رب ہے, شوال کا بھی رب ہے, محرم میں بھی اس کی عبادت ہم پر واجب ہے. اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے, رمضان کی عبادتیں اخلاص کے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا اور ہماری خواہشیں پوری ہوں گی. جیسا کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے, اللہ اکبر, اخلاص کا اثر دیکھیے, اخلاص کا اثر دیکھیے, سبحان اللہ. ایک صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی کو لشکر کا امیر مقرر کر کے ایک غزوے میں روانہ کرتے ہیں, اس میں جو ہے مال غنیمت, جی مال غنیمت ملتا ہے تو مال غنیمت کا ایک حصہ جو ہے ایک صحابی کو دیا جاتا ہے, وہ صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے اور اس جنگ میں وہ شریک ہوئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ مقرر کیا مال غنیمت کا اور ان کی طرف روانہ کیا کہ یہ فلاں کا حصہ ہے لے جا کر دے دو, تو جا کر ان کو دینے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے مقرر مال غنیمت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں لوں گا اس کو. بہرحال وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس لیے تو ایمان نہیں لایا, میں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا کہ یہ مال مجھے چاہیے, بلکہ میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا, حدیث کے الفاظ ہے, کیا چاہتے ہو تم؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں, دشمن کی طرف سے ایک تیر آئے, انگلی سے اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف, ہاں گردن حلق کی طرف, کہا کہ ایک تیر آئے دشمن کی طرف سے اور یہاں لگے اور چیرتا ہوا چلا جائے, اللہ کے راستے میں شہید ہوں, یہ میری خواہش ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اگر تم مخلص ہو تو ایسے ہی ہوگا, اگر تم اپنی بات میں مخلص ہو تو ایسے ہی ہوگا. اس کے بعد دوبارہ جو جنگ لڑی گئی اس میں وہ شہید ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی اس حدیث میں, گیا جا کر دیکھا گیا ان کو تو انگلی سے ان کو صحابہ نے جا کر دیکھا تو وہ شہید تھے, اور ان کو ان پر جب نظر ڈالی گئی تو انگلی سے حلق کے جس حصے کی طرف انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشارہ کیا تھا وہیں پر سوراخ تھا تیر کا, وہیں پر نشان تھا. اخلاص کا اثر دیکھیے سبحان اللہ, ایسے جو انہوں نے کیا تھا کیونکہ صحابہ تھے وہاں پر, وہیں پر ان کو تیر کا نشان لگا اور ان کی اللہ کے راستے میں شہادت ہو گئی. میرے بھائی اخلاص کا اثر ہوتا ہے زندگی میں, ہمارے پاس اگر عبادتوں میں اخلاص ہے تو اس کا اثر ضرور ہوگا رمضان کے بعد. اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اثر باقی رکھے, اللہ سے اخلاص کے لیے دعا کیجئے, کیونکہ شیطان ابلیس ہمیں جو ہے اخلاص سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، یا دشمنان اسلام ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں، ہم دینداری کو ترک کر دیں، تقوی کو ختم کر دیں، دین کے راستے کو چھوڑ دیں، ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے اہل باطل کی طرف سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ان چیزوں سے، شیطانی حملوں سے، نفس امارہ کے بہکاوے سے، یا شیاطین الانس والجنی کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتے رہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے جنت کے ہم مستحق ہو سکیں. اور یہ جو سستی کاہلی عبادتوں میں ہوتی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. میں پرسوں جو ہے علامہ ابن محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا تو بڑا تعجب ہوا جو انہوں نے یہ بات لکھی ہے. محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں عبادتوں میں اللہ کی اطاعت میں سستی کاہلی ہو رہی ہے، عبادت میں ولولہ یا جذبہ نہیں ہے، سستی اور کاہلی ہو رہی ہے، تو وہ اس بات سے ڈر جائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی اطاعت ناپسند نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اطاعت کرے عبادت. لہذا توفیق بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے، رمضان کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے میرے بھائی، اور شعبان کی حالت شوال کی حالت نہ ہو بلکہ رمضان آ کر چلا جائے تو ہماری زندگیوں میں چینجز آنا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، آدمی کو ٹرین کیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے، آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، جاتا ہے، اس کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے. فوج میں جانے سے پہلے اس کی حالت پر غور کیجئے آپ. وہ جو ہے چلتا پھرتا گھومتا پھرتا ایک عام آدمی تھا، کوئی ڈھنگ نہیں تھا کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا کوئی صحیح طریقہ اس کے پاس نہیں تھا، ایک عام زندگی گزار رہا تھا. ماں باپ نے اس کو فوج میں بھرتی کر دیا، اب اس کو وہاں ٹرین کیا جاتا ہے. وہ اب اس کو کھانے کو ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے، پینے کا ایک خاص طریقہ سکھایا جاتا ہے، چلنے کا ایک خاص طریقہ سکھایا جاتا ہے، سونے کا ایک وقت اس کو بتایا جاتا ہے، اٹھنے کا ایک وقت اس کو بتایا جاتا ہے، ہر چیز اس کی ٹرین کی جاتی ہے اور کمپلیٹ اس کی ٹریننگ اس پر ہوتی ہے. جب وہ فوج سے فارغ ہوتا ہے، اس اپنی ٹریننگ سے واپس آتا ہے اپنے بستی اپنے گاؤں، آپ اس کی چال میں بھی فرق دیکھیں گے. وہ جو پہلے چلتا تھا بستی میں گاؤں میں، اب اس کی چال عام لوگوں کی چال نہیں دیکھے، ایک فوجی کی طریقے سے وہ چلتا ہے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی رہن سہن، اس کی لائف سٹائل میں چینجز آ جاتی ہے. ایک تھوڑی سی ٹریننگ نے اس کی زندگی کو بدل دیا. رمضان کتنے سالوں سے آ کر جا رہا ہے، آخر کون سال یہ 1436 کا رمضان؟ کیا ہم 1440 کے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بدل دیں گے آپ؟ اور اس کی کیا ضمانت ہے؟ یاتیکم بغتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ موت اچانک آنے والی ہے، کیا پتا کہ ہم اس سال کی عید کر پائیں کہ نہ کر پائیں، کیا پتا آج کا سورج ہماری زندگی میں غروب ہو کہ نہ ہو. کیسا کیا چیز ہے آخر؟ تصویف کس لیے؟ کس لیے سستی اور کاہلی؟ ہم یہ کتنے رمضان ہماری زندگی، یہ کیا پہلا رمضان ہے کیا پہلی تقریریں ہم سن رہے ہیں علماء کی؟ نہیں، ہر موضوع پر تقریر ہوتی ہے. عمل ندارت، عمل کہاں ہے؟ رمضان کے مسائل، فضائل، تقوی، عمل کرنا، زندگی کو بدلنا بدلنا بدلنا، کب سے سن رہے؟ کتنے رمضان ہو گئے زندگی میں؟ اپنی اپنی عمروں پر دیکھیے، غور کیجئے. اگر ہم 30 سال کے تو کتنے رمضان آ گئے؟ 30 رمضان آ گئے. تو کون سا رمضان ہمیں بدلے گا آخر؟ ہم اپنی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ٹرینڈ کیوں نہیں ہوتے ہم؟ جبکہ پورا مہینہ سکھایا جا رہا ہے. چھوٹی سی بات جو شیخ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، اللہ جزائے خیر دے، ذرا غور کیجئے، شیخی کی بات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فجر سے مغرب تک حلال چیزیں ہم پر حرام، صحیح ہے نا؟ فجر سے مغرب تک، سورج غروب، ابھی پیاس لگ رہی ہے مجھے، میں پی سکتا ہوں؟ میں کھا سکتا ہوں؟ کیوں کیوں نہیں کھا رہا ہوں؟ کیوں نہیں پی رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حرام کیا. جب سورج غروب ہوگا 6:55 پر، جیسا کہ ٹائم بتایا گیا ہے، تو میرے لیے کھانا پینا اور آپ کے لیے حلال. لیکن کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے زندگی بھر مجھ پر اور آپ پر حرام کی ہیں. میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر اخلاص کے ساتھ سورج غروب ہونے تک ان چیزوں کو، جن چیزوں سے مجھے روکا گیا ہے روزے کی حالت میں اور جن سے میرا روزہ خراب ہو جاتا ہے، اگر ان کا ارتکاب کروں، میں ان سے بچ رہا ہوں. اور مغرب کے بعد وہ چیزیں میرے ہاتھ میں آ رہی ہیں جن کو جو ہے زندگی بھر کے لیے حرام کیا گیا ہے، شراب، سگریٹ، نشہ. یا رمضان کے بعد یہ کیسے روزے ہیں؟ یہ کیسے صیام ہے؟ یہ عبادت ہے؟ یہ کہ وہ اللہ ہمارا جو ہمیں کچھ چیزوں سے مغرب تک روک رہا ہے، کھانا پینا یہ اس کے مفہوم میں، ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو زندگی بھر ہم پر حرام ہیں ہم اپنی زندگی کو اس سے بچاتے نہیں ہیں، یہ کیسے روزہ ہے؟ سلف نے تو ایسا نہیں سمجھا تھا رمضان کو. یہ جیسے ہم بچتے ہیں نا حرام چیزوں سے، ایسے یہ صرف جیسے کھانا پینا حرام کب تک ہے؟ افطار تک، سورج غروب ہونے تک. اس کے بعد کھائیے، آپ جتنا پانی پینا ہے پیجیے، جتنی حلال چیزیں کھانا ہے کھانیے، لیکن حرام چیزیں وہ زندگی بھر کے لیے حرام ہیں. تو جا جیسے یہاں بچ رہے ہو کھانے پینے سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. روزہ رکھ رہے ہو, اللہ کی عبادت کر رہے ہو, ایسے ہی رمضان کے بعد بھی تمہاری حالت ہونی چاہیے. اللہ نے جن جن چیزوں کو منع کیا ہے, ہاتھ مت لگانا. جیسے آج پانی کے گلاس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو ابھی, ویسے جو ہے شراب کو ہاتھ نہیں لگانا, سگریٹ کو, نشاور چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا. جیسے افطار سے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے بچتے ہو, ایسے ہی زندگی بھر اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا, یہ ہے تربیت. اگر اس کسی کی تربیت ایسی ہو رہی ہے اور وہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے اپنی تربیت کر رہا ہے, تو اس کا رمضان کامیاب ہے انشاءاللہ. لیکن ایسی عادت کے طور پر رمضان آیا چلا گیا, راتیں گزار لیں, تقریریں سن لیں, تقریریں بیان کر دیں, تقریر کرنے والا عمل نہیں کر رہا, تقریر سننے والا, یعنی میں بول رہا ہوں, میں عمل نہیں کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ہمارا جو ہے وقت کا ضیاع ہے. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس چیز سے. ہم جو ہے اپنا وقت خراب کر رہے ہیں اس میں کہ ہم نے ایک عادت بنا لی ہے کہ تاخرات میں تقریر ہو. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تاخرات میں تقریر نہیں ہونی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں تاخرات میں علماء کی تقریریں سن لیجئے, قرآن تھوڑا رمضان میں پڑھ لیں گے جتنا موقع ملا, اور روزہ رکھیں گے, افطار کریں گے, سحری کر لیں گے, ہو گیا رمضان. آیا چاند, عید کا چاند نظر آ گیا, عید کے ساتھ جو ہے مسجدوں کی چھٹی, رمضان کی چھٹی, ساری چیزوں کی, عبادتوں کی چھٹی, بھول گئے اللہ کو. اللہ ربی ہمیں یاد ہی نہیں اللہ تعالیٰ. ہاں کوئی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, جب جو ہے ہمیں جو ہے مولوی صاحب یا مسئلہ یاد پوچھنا یاد آتا ہے کہ ہمارے ساتھ تھوڑا پرابلم ہے, آپ بتائیے کیا کریں ہم, یہ ساتھ ہمارا کاروبار جو ایسا نہیں ہو رہا ہے, جہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہاں خوشحالی میں ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتے, جبکہ ہر حال میں اللہ کی عبادت ہم پر واجب ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضانی مسلمان نہ بنا کے رکھے ہم کو. اے اللہ ہم مسلمان ہیں, ہم تیرے بندے ہیں, ہم سے خطائیں اور گناہیں ہوتے رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں استقامت اور استقلال پیدا فرما, اور اخلاص کے ساتھ تیری عبادت ساری زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے رمضان میں ہیں اس سے زیادہ اچھے رمضان کے بعد ہمیں بھی بنا دے, اور تجھ کو نہ بھولنے اور تجھ سے نہ دور ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.